قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ہم سورۃ صف کی ماشاءاللہ بحث میں تقریباً آدھی سے زیادہ سورۃ کو بحث کر چکے ہیں۔ چند ایک نکات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے جو ہم نے گفتگو کی، اس میں سے چند ایک نکات کی طرف ریویژن کروں گا، چاہوں گا کہ اس کو دہراؤں۔ ایک دو چیزیں ہیں جو آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک جو مرحلہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو امپورٹنس ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ آپ تمام پیچھے آنے والے انبیاء کے لیے مصدق، ان کی تصدیق کرنے والے ثابت ہو رہے ہیں، اور اپنے بعد آنے والے آخری پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دینے والے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے تمام انبیاء کو آپس میں لنک دے رہے ہیں، اپنے سے پیچھے والوں کی تصدیق اور اپنے بعد والے آنے والے آخری نبی کی بشارت کے ذریعے سے۔ ایک اہم نقطہ جو کل میرے ذہن سے نکل گیا تھا، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو آج ریپیٹ کر لوں، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جب ہم حوالے سے تاریخ میں پڑھتے ہیں تو ایک بڑی عجیب سی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نبوت کا دور ہے وہ کسی کے ذہن میں ہے کہ کتنے برس آپ نے ایز اے نبی، یعنی جیسے ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس آپ کی عمر ہے، لیکن وہ دورانیہ جو آپ نے بعثت کے بعد گزارا ہے ایز اے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنی نبوت کے اعلان کے بعد، وہ کتنا عرصہ ہے؟ تقریباً 23 سال ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کتنی عمر میں آپ کو جو ہے وہ پروردگار نے آسمان پر بلایا ہے؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ 40 سال میں بلایا۔ اور کتنی برس میں حضرت عیسیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے؟ جی ہاں نہیں، یہ جو پیدا ہونے والا اعلان ہے اس کو ان کے لیے، یعنی یہ روایت میں بھی موجود ہے ہمارے پاس کہ وہ جو انہوں نے بچپن میں کلام کیا تھا وہ کلام ایگزیکٹلی عنوان یعنی نبوت نہیں تھا، اعلان نبوت نہیں تھا۔ جو بچپن میں انہوں نے کلام کیا ہے وہ کلام معجزہ ہے، اعلان نبوت نہیں ہے۔ اعلان نبوت یعنی جب انہوں نے باقاعدہ اپنی نبوت کا آغاز شروع کیا ہے، بعض روایت میں 30 سال، بعض میں 32 یا 33 سال۔ اب اگر 30-32 سال میں یا 33 سال میں آپ نے اپنی نبوت کا آغاز شروع کیا ہے اور 40 سال میں آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، تو آپ کی اصل نبوت کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کتنا بنا؟ تقریباً 7 سال۔ اب یہ جو 7 سال ہے، اس میں یقین سننے کے فوراً بعد انسان کو جو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اتنی مختصر سی مدت میں پروردگار کیا چاہتا ہے، یعنی وہ کیا ذمہ داری ہے حضرت کی جو اتنی مختصر سی مدت میں ہوئی ہے۔ لہذا اس سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہی جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ حضرت نے جو تورات کے حوالے سے بات کی ہے کہ میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، آپ کی جو شریعت ہے اور گزشتہ جو شریعت ہے اس کے اندر کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ آپ صاحب شریعت ہیں، گزشتہ جو شریعت حضرت موسیٰ سے لے کر چلی آ رہی ہے حضرت عیسیٰ تک، اس میں بہت زیادہ ڈفرنس نہیں ہے۔ لہذا جو احکامات آپ لا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک طولانی مدت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات کو یوں سمجھ لیتے ہیں تو جو بات حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ کیا رہ جائے گی؟ بعد والے کی بشارت۔ اسی لیے انجیل کا اپنا معنی کیا ہے؟ بشارت دینے والی کتاب، یعنی خود انجیل کا معنی بشارت دینے والی کتاب ہے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کی جو اہم ترین ذمہ داری ہے، نبوت کی جو اہم ترین ذمہ داری ہے، وہ گویا بشارت دینا ہے آنے والے پیغمبر کی۔ حضرت نے دیا، کل ہم ایک جو گفتگو کر رہے تھے یہی کہ اگر یہ جو حضرت نے بشارت دی ہمارے نبی کی نبی آخر کی، اگر یہ بات صحیح نہ ہو، اناجیل میں اس کا ذکر نہ ہو، تو پھر تاریخ میں ہمارے پاس کوئی جگہ، یعنی ہمیں تاریخ میں بھی یہ ہوتا اور اب بھی ہمارے لیے یہ چیلنجنگ صورتحال ہوتی، یعنی عیسائیت کے لیے اور حتیٰ یہودیوں کے لیے بھی یہ بات ایک بہانہ بن جاتی کہ جی قرآن کے اندر یہ بات جو ہے یہ غلط آئی ہے، ایسی کوئی چیز پیش نہیں آئی. اس میں میں نے کل ایک بات کی تھی کہ تاریخ میں ان کی خاموشی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس کے علاوہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ شاید جانتے ہوں گے کہ دو امام ہمارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے کثرت سے مناظرے کیے، سب سے زیادہ مناظرے. کون کون جانتا ہے امام رضا کے بعد دوسرا وہ امام کون ہے جس نے سب سے زیادہ مناظرے کیے؟ نہیں، نویں امام، آٹھویں اور نویں، یعنی خود امام رضا اور آپ کے فرزند امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو البتہ زیادہ وقت ملا، آپ نے عمر بھی زیادہ کی، لیکن امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کم عمری میں 9 برس کی سن میں امامت پر پہنچنے والے امام ہیں، اور آپ نے بھی بڑی کثرت کے ساتھ آپ کے مناظرے ہوئے. یعنی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کی کم سنی کو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنی کم عمر کا امام ہے تو یہ شاید علمی اعتبار سے مستحکم نہ ہو، علمی اعتبار سے جو ہے اس میں کوئی کمی آ جائے، جس کو ہمارے اصطلاح میں کہتے ہیں بچہ یا جوان سمجھتے ہوئے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید بڑے بڑے علماء اور سخت علوم کا مقابلہ نہ کر سکے. لیکن نویں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مناظروں کے جو عالمانہ جواب دیے ہیں، وہ خود علم امامت کا علم لدنی ہونا، پروردگار کی جانب سے ہونا، اس کی ایک اہم دلیل بن کر سامنے آئی. لہذا امام اپنی نہایت ہی کم عمری میں 9 برس کی عمر سے آپ نے جو مناظرے شروع کیے ہیں اور انتہائی عمر تک آپ کے مناظرے چلے ہیں. دوسری جو شخصیت ہے وہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت ہے. یہ جو شخصیت تاریخ میں گزری ہے جس کو مامون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ اچھا اس کو ایک ہی مرحلہ ہے، یہ تھوڑا سا ہمارے بھارت قرآن کی بحث سے ڈائریکٹلی اتنی ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا چاہوں گا اشارہ کروں. مامون کو جو تاریخ میں بہت زیادہ ایک عالمانہ شخصیت یا علم دوست شخصیت کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، یہ تاریخی سازش ہے ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں. کیونکہ دیکھیے دو چیزیں معمولاً، یعنی متضاد چیزیں انسان کے ساتھ ایکسپیکٹ نہیں کی جاتی. ایک طرف یہ شخص اتنا ظالم ہے کہ آپ ذرا تاریخ میں اٹھا کر دیکھیے کہ جب اس نے اپنے بھائی امین کو شکست دی ہے تو اس کے ساتھ رویہ کیا کیا ہے. اپنے ہی بھائی کا سر کاٹ کر اس کو جو ہے وہ ایک خیمے میں لگایا، اور اب اس کی جو فوج تھی اس کی توبہ کو اس طرح سے قبول کیا ہے کہ تم اس خیمے کے ایک دروازے سے جاؤ اور اس کے منہ پر تھوکتے ہوئے، اس پہ لعنت کرتے ہوئے دوسرے دروازے سے نکلتے جاؤ، تمہاری توبہ قبول ہوتی جائے گی. اب اتنا ٹائرنٹ آدمی، اتنا وحشی آدمی، اس کو یہ کہا جائے کہ جی یہ بہت علم دوست انسان تھا، اس کو جو ہے بہت علم سے محبت تھی، یہ سمجھ میں نہیں آتی. جو دوسری وجہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے دور میں جو اتنے کتابوں کے ترجمے ہوئے اور اس نے اتنے مناظرے کرائے، جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ اس کی خواہش یہ تھی کہ ان کتابوں کے ذریعے سے، ان علوم کے ذریعے سے کسی طرح سے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو شکست دی جا سکے. لہٰذا اس نے اعلان کیا کیا تھا؟ اس نے اعلان یہ کیا تھا کہ جو کوئی بھی کتاب ترجمہ کرے گا اس کو کتاب کے وزن کے برابر سونا دیا جائے گا. ابھی اگر میں فرض کریں، یہ تو وہ دور ہے، اگر آج یہ اعلان ہونا ہو جائے غلطی سے تو آپ دیکھیے گا کہ کتنی کتاب جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ترجمہ ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب اس نیت کے ساتھ کتابوں کو ترجمہ کیا جائے کہ پیسے ملیں گے، دولت کی خاطر ترجمہ کیا جائے، تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یقیناً چونکہ وہ لوگ جو کہ اس میدان میں وارد ہو جاتے ہیں ان کی نظر علم نہیں ہوتی، خدمت علمی نہیں ہوتی، بلکہ پیسے کمانے ہوتے ہیں، تو پھر کتابوں کے جو ترجمے کیے جاتے ہیں وہ بہت ہی خیانت کے ساتھ ہوتے ہیں، بہت ہی مسائل کے ساتھ ہوتے ہیں. لہذا یہ پرابلم ابھی بھی، یعنی اسلام میں یا یوں کہیے کہ عرب زبان میں اس زمانے میں جو یونانی اور دیگر علوم کو ترجمہ کیا گیا لالچ کے تحت، اور ترجمہ ہونے کے بعد وہ کتاب اول اور یا مرجع قرار پائیں، اس نے اور بہت سارے ایسے مسائل کریٹ کیے ہیں کہ جن کو علماء آج بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن یعنی ان کی کا ریشہ اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ اب ان مسائل کو نکالنا یا حل کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. بہرحال یہ مسائل ہیں، یہ علمی بحثیں پھر انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا. اسی طرح سے یہ جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے مناظرے کروائے گئے ہیں، اتنے بڑی بڑی شخصی، یعنی اب اگر ہم اس طرف سے دیکھیں دوسرے مقام پر، یعنی جو شخص امام کو امام نہیں سمجھتا لیکن اس کے مقابلے پہ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم، عیسائیوں کا جو سب سے بڑا عالم، نصرانیوں کا جو سب سے بڑا عالم، مجوسیوں کا سب سے بڑا عالم، ان سب کو دعوت کرنا، یہ خود یہ بتلا رہا ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا علمی خوف تھا ان لوگوں کے اوپر. لہذا امام کو، یعنی ان سب کو بلایا گیا، اور ایک شخص ہے نوفلی کہ جس کو بھیجا گیا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہ جاؤ امام کو دعوت دو. نوفلی نے جب آ کر امام سے کہا تو امام نے، اس نے آ کر کہا کہ اسی طرح سے آپ کو بلایا ہے اور اس طرح سے لوگوں کو وہاں پہ جمع کیا گیا ہے، تو امام نے مسکرا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا تمہیں تمہارے دل میں کیا بات ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں آپ کو مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس مناظرے میں نہ جائیں. امام نے کہا کیوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں شکست کھا جاؤں گا؟ تو وہ تقریباً اس نے کہا کہ مولا مجھے یعنی اندازہ ایسا لگ رہا ہے، لیکن وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ شکست کھا جائیں گے، وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ بات ماننے والی نہیں ہے آپ کے، یعنی آپ کی دلیلوں کو قبول ہی نہیں کریں گے. یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کی دلیلوں کو جب قبول نہیں کریں گے تو مجھے خوف یہ ہے کہ آپ کے لیے مشکلات ایجاد ہوں گی. تو امام نے مسکرا کر اس کو کہا تم خوف نہ کرو، میں ان کو جب انہی کی کتابوں سے دلیل دوں گا تو ان کے پاس کوئی راہ فرار باقی نہیں بچے گا. اس مرحلے میں جب امام وہاں پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد امام نے مناظرے کو شروع کیا ہے، تو پھر امام نے بہت مفصل ہے، میں یقیناً ساری کی طرف نہ اشارہ کر رہا ہوں نہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب ویسے یہودیوں کے عالم سے امام کی بحث شروع ہوئی تو امام نے فرمایا کہ اے یہودی، میں تم کو قسم دیتا ہوں ان 10 معجزوں کی کہ جو موسیٰ ابن عمران پر نازل ہوئے، کہ حل تجد فی التورات مکتوباً نبع محمد و امته اذا جاءت الامۃ الاخیرہ. امام فرما رہے ہیں کہ آیا تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور خود ان کی اور ان کی امت کی خبر تھی یا نہیں؟ اس کے بعد امام نے بہت ساری تورات کی آیات کو پیش کیا اس کے سامنے، یہاں تک کہ اس نے قبول کیا. پھر آپ نے جاثلیق کہ جو یہودیوں کا ہی دوسرا بڑا عالم تھا، اس کو مخاطب کر کے فرمایا کیا تمہارے پاس، اس سے کہا تم کتاب شیعہ، شین ی عین الف، کتاب شیعہ کے بارے میں جانتے ہو؟ یہ شیعہ، یہ والا ہمارا والا شیعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ شیعتن ہیں، یہ شیعہ ایک کتاب کا نام ہے. کہا تم اس کتاب کے بارے میں جانتے ہو؟ اس نے کہا میں اس کتاب کے ایک ایک حرف کو جانتا ہوں. تو جب اس نے کہا کہ میں ایک ایک حرف کو جانتا ہوں تو امام نے فرمایا کہ کیا اس کتاب میں یہ کلام نہیں ہے؟ اس کو امام نے پھر عربی میں بیان کیا کہ انی رأیت سورۃ راکب الحمار لابسا جلابی بن نور ورأیت راکب البعیر ذو مثل ذو القمر، کہ میں نے ایک گدھے سوار کو اس حال میں دیکھا کہ ان کی نور کی جلباب، کہتے ہیں یہ جو چادر کا حصہ آتا ہے سینے پہ، اس جلباب کو میں نے دیکھا، یعنی نور کے جیسے کہتے ہیں کہ وہ چادر کا جیسے حصہ آتا ہے اس طرح سے نور کا حصہ اور حالے کو دیکھا، اور حالے نے ان کو گھیرا ہوا تھا، اور اس شخص کو سا دیکھا جو کہ اونٹ پر سوار تھا اور اس کا نور چاند کے نور کی طرح چمک رہا تھا. اس نے کہا کہ ہاں یہ ہے. پھر آپ نے بتلایا کہ اس میں سے وہ جو کہ حمار پر سوار ہے، گدھے پر سوار ہے، اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو اونٹ پر سوار ہیں اس سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب امام نے یہ استدلال کیا تو اس نے اس کو قبول کیا. اسی طرح سے آپ نے نصرانی عالم کو، اور جو ہم نے کل جس کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کی طرف امام نے اشارہ فرمایا، اور فرمایا کہ نصرانی عالم سے فرمایا کہ کیا جو ہے وہ تم نے انجیل کے مختلف کلام اس کو سنائے، اور پھر اس سے اس کی تصدیق لی، اور پھر فرمایا یا نصرانی حل تعرفو فی الانجیل قول عیسیٰ علیہ السلام انی ذاہب الی ربکم و ربی والبار قلیت جاء، کہ میں جا رہا ہوں اپنے اور تمہارے پروردگار کے بعد، اور میرے بعد کون آئے گا؟ فارقلیت، جس کا کل ہم نے ذکر کیا. تو اس نے بھی اس کی تصدیق کی. اسی طرح سے راسل جالوت جو ان کا کیا نام ہے عیسائیوں کا بڑا عالم تھا، اس سے بھی امام نے اسی کہ ان ابن برت ذاہب والبار قلید جاء من بعدہ، برہ کا بیٹا یعنی خود جناب مریم کو یہاں پہ برہ سے تعریف کی ہے، اور برہ کا بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جانے والا ہے، اور اس کے بعد فارقلیت یا بارقلیت آنے والا ہے۔ یہ جو کل ہم فارقلیت جس کو کہہ رہے تھے، اسی کو عربی میں بارقلیت کہتے ہیں۔ امام نے یہ سارے کے سارے الفاظ دہرائے اور ان سے وہاں پر تمام لوگوں کے سامنے اس کی تصدیق لی۔ یہ وہاں پر اس دور میں تمام علماء کا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ساری کی ساری تصدیقات، یہ ساری کی ساری بشاراتیں جتنی بھی ہیں، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں آئی ہیں اور وہ اس سے باخبر ہیں۔ لہذا تاریخ میں اسی طرح سے کچھ علماء ہیں جیسے علامہ بلاغی ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا، اور ایک عالم دین کے جو پہلے عیسائی تھے اور بعد میں وہ مسلمان ہوئے، فخر الاسلام ان کو نام ہے، اس فخر الاسلام کے نام سے ان کو پہچانا جاتا ہے۔ انہوں نے مفصل کام کیا ہے اسی موضوع پر کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں دی ہیں۔ یہ کل کچھ نکات تھے جو میرے ذہن سے نکل گئے تھے، میں نے چاہا کہ آج آپ کی خدمت میں اس کو میں بیان کر سکوں۔ ہم کل اس مرحلے میں داخل ہو گئے تھے کہ جہاں پر بات کیا ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مرحلے کے بعد وہ شخص کے جو اللہ پر افترا، افترا کیا ہے؟ جھوٹی نسبت دینا، کس کی؟ جھوٹ کی۔ ایک تو نسبت جھوٹی، اوپر سے جس بات کی نسبت دی جا رہی ہے وہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ کس عالم میں ہو رہا ہے؟ جبکہ اس کو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ اب ایسا شخص یہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے خدا سے دشمنی پر کہ اب اس کے اوپر ہدایت اثر نہیں کرتی، لہذا فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ کفار کیا چاہتے ہیں؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ میں نے یہاں پر کل نور کی ڈسکشن کو آج بھی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر ہم نور کی ڈسکشن میں چلے جائیں تو گفتگو کافی زیادہ پھیل جاتی ہے۔ میری خواہش ہے، کیونکہ آج ساتویں رمضان تقریباً گزر گئی ہے، اگر ہم اس گفتگو زیادہ طولانی کریں گے تو مجھے خوف ہے کہ پھر ہم سورہ متففین کو بحث نہیں کر سکیں گے، لہذا میں نے نور کی بحث کو پھیلایا نہیں۔ اور تقریباً میرے لیے یہ بات کسی حد تک واضح بھی ہے کہ آپ دوستوں میں الحمدللہ اس بحث کو چونکہ ہم مختلف حوالوں سے کر بھی چکے ہیں اور آپ مختلف مقامات پر اس کو سن بھی چکے ہوں گے کہ پروردگار کا جو نور ہے وہ قوی ترین۔ اب نور سے مراد ہدایت ہے، نور سے مراد نبوت کا نور ہے، نور سے مراد امامت کا نور ہے۔ اب عام نور جو ہے، میں نے کلرز کیا تھا، اس کی بعض کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جو اول پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ عام نور کی بعض کنڈیشنز کو جب پھونک سے نہیں بجھایا جا سکتا تو خدا کا نور تو بالکل بجھنے والا نہیں ہے۔ ایک یہ مرحلہ تھا۔ دوسری بات ہم نے کیا کہی تھی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بے افواہہم، یقیناً یہ اپنے پھونکوں سے تو نہیں بجھا رہے نا، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ خدا کا نور کسی لالٹین کے اندر جل رہا ہے اور اس کو یہ بجھانے کی کوشش کریں، کنڈیشن یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو افواہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ کیا تھا کہ یہ جتنی بھی ان کی کوششیں ہیں اپنے طور پر، یہ جتنی سخت ترین کوششیں کر رہے ہیں، یہ جتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں بھی ہائیسٹ ٹیکنالوجیز لے کر آ رہے ہیں، بڑی بڑی آرمیز تیار کر رہے ہیں، پوری دنیا پہ اپنا قبضہ کر رہے ہیں، یہ جو ساری کوششیں ہیں یہ بیسیکلی کس لیے ہیں؟ تاکہ اللہ کے نور کو بجھایا جا سکے۔ ان ساری جو کوششیں ہیں جو اتنی شدت کے ساتھ کی جا رہی ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے بے افواہہم، یعنی تمہاری یہ کوششیں اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ ان کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ جیسے کسی کے منہ سے پھونک نکلے۔ اللہ کے نور کے مقابلے میں تمہاری یہ ساری کوششیں کیسی ہیں؟ جیسے منہ سے پھونک مارنا، لہذا ان کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب یہ جو مرحلہ ہے، کیسے اللہ تعالیٰ، کل میں نے کہا تھا کمال اور اتمام میں تھوڑا سا فرق دیکھ کر آئیں، کسی نے اگر موقع ملا ہو، فرصت رہی ہو۔ احسن، اور کوئی مثال؟
تمام اور کمال کہاں سے محسوس ہو رہا ہے سر؟
دونوں کی نماز پڑھتے ہیں۔
محمد کا ہے دونوں کی, لیکن تمام ماوری کی
نماز
تمام اس کا پرفیکشن
پرفیکشن کے اعتبار سے اور کوئی
کمال کسی شے یا شخصیت کا اپنی دعا صلاحیت کو بالفعل میں تبدیل کر کے اس کو تکامل دینا,
ایسا
یہ کمال ہے.
ایسا
تمام یہ ہے کہ یعنی مکمل کر دوں, کوئی ایسی شے یا قوت ایسی باقی نہ رہ جائے جو کسی کام کو کمال یا تکامل تک پہنچانے کے لیے ضروری ہو.
ایسا ایسا
کمال یہ ہے, اگر مثلا بچے کی مثال کی ضرورت پیدا ہوتا ہے دنیا میں ہوتا ہے, لیکن پروسیس کو مکمل کر کے تمام طرح دنیا میں
احسن. آپ تمام نے ماشاءاللہ بالکل جسے کہتے ہیں پرفیکٹلی, اگر اجازت دیں میں تھوڑا سا اس کو الفاظ کے ذریعے سے وہ کر دوں, تمامیت اجزاء میں ہے. اس کو آسان یعنی آپ ہی کی بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, میں اس کو صرف الفاظ کے ذریعے سے سپورٹ کر رہا ہوں. تمامیت اجزاء میں ہے, جب جز کام جز تمام پورے ہو جائیں گے, جز کامل ہو جائیں گے, یہ آپ والی بات بھی اس میں شامل ہے اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی شامل ہے اس میں. اجزاء کسی شے کے جب یہ پورے ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں تمامیت. جیسے برادر نے نماز کی مثال دی, انہوں نے بچے کی مثال دی, آپ نے علم کی مثال دی, آپ نے بھی اسی بات کو دہرایا کہ جب کسی شے کے وہ اجزاء کامل ہو جائیں تو یہ چیز کیا ہوگی, تمام. جیسے اب نماز کے کچھ اجزاء ہیں, ارکان ہیں, یہ جیسے ہی پورے ہو جائیں گے تو یہ نماز از حیث تمامیت کامل ہے. لیکن کیفیت کے اعتبار سے جو ہے, جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا, آپ سب دوستوں نے ماشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کیا کہ جب اس کی ہم صفات کی بات کریں گے, اس کے اندر اس کی کوالٹیز کی بات کریں گے, پروفیشنسی کی بات کریں گے, اس کو کمال کی طرف لے جانے والی صفات کی بات کریں گے, تو یہ کیا ہے, کمال. اچھا یہی بات جب وہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اس میں کیسے فٹ کریں گے؟ ہاں دیکھیں, یعنی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, کمال کو جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ دین کے مقابلے پہ کیا جا رہا ہے, اکمل تو لکم دین, اور نعمت کے مقابلے پہ لفظ اتمام استعمال ہو رہا ہے. ابھی یہی جو ہم نے بات کی اس کو کیسے اس کے ساتھ فٹ کریں گے؟
نعمتیں جو ہے شمار کی جا سکتی, اس کا اتمام ہو گیا, شمار کرنے کی اس کا اتمام ہو گیا, اور کمال جو ہے کیفیت ہے, کیفیت کے اپنے رشت پہ پہنچنا.
کیسے اب یہاں پہ ہم کیسے کہیں گے کہ رشت پہ پہنچ گیا؟
دین کی ظاہری شکل بھی اپنے ابتدام پہ پہنچی, اور دین کی جو باطنی شکل ہے, روحانی شکل ہے,
نعمت کیسے تمام
ہوئی؟
جی آپ نے
اسلام کی جتنی بھی ساری تعلیمات ہیں وہ مطلب ہے کہ آپ کے, اور ساتھ میں اس تعلیمات کو آگے چلانے کا جو مطلب ہے کہ دماغ پہلے ہو وہ بھی ساتھ میں آگے دے دیا گیا, تو یہ کہ نعمت کی آگے اور ساتھ میں وہ تمام ہو چکے.
ایسا ایسا آپ کچھ خاص بات کرتے ہیں؟
ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں پوری کر دی تاکہ آپ اس کے ذریعے سے تم اپنی صلاحیتوں کو کمال تک پہنچا سکتے. نعمتیں ہم نے دے دی, پھر پورا نعمتیں ہم نے دے دی, اب آپ کو اس نعمتوں کے ذریعے سے کمال کو خود حاصل کرنا ہے.
اللہ
تعالیٰ
نے
تقریباً یہی ساری بات. دیکھیں جب آپ اتمام اور کمال میں فرق محسوس کر لیں گے تو پھر یہ قرآن کے اپنے معنی انسان کو سمجھ میں آنے لگتے ہیں. جب کہا اکملت لکم دینکم, کیوں بات ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ دین کے جو اجزاء ہیں ختم رسالت کے ذریعے سے اجزاء پورے ہو چکے ہیں, لہذا امامت اس شے کا نام ہے دین کے اعتبار سے کہ جو دین کو اب اس کی پرفیکشن کے اعتبار سے, اس کی پروفیشنسی کے اعتبار سے, اس کے اجرا اور استعمال کے اعتبار سے کہاں لے کے جائے گی, اپنے کمال پر. لیکن جب بات کی نعمت کی تو نعمتوں میں سے اب تک جتنی نعمتیں آ چکی ہیں ان تمام نعمتوں میں سے آخری نعمت جو کہ نعمت کبریٰ الٰہیہ ہے وہ کس شکل میں باقی ہے, ولایت کی صورت میں. جیسے ہی نبوت کے فوراً بعد ولایت اور امامت کا نظام شروع ہو رہا ہے, یہ نظام امامت کا شروع ہونا یہ وہ آخری نعمت ہے کہ جس سے نعمتوں کے سلسلے کو تمام کیا جا رہا ہے. توجہ فرمائی آپ نے, یعنی امامت کو دو رخ سے دیکھا جا رہا ہے. ایک رخ وہ ہے کہ جو دین کی حیثیت سے ہے, دین کی حیثیت سے اجزاء کے تکامل کے بعد, کیونکہ خود امامت کس کا حصہ ہے؟ نبوت کا حصہ ہے, جدا نہیں ہے, اسی نبوت کے تسلسل کا نام ہے. اس اعتبار سے یہ تسلسل دین کو کیا دے رہا ہے؟ کمال بے اعتبار پروفیشنسی. لیکن انسانوں کے اوپر جو نعمتیں ہیں, اب تک نعمت نبوت آ رہی تھی چلی, نعمت نبوت کے اختتام کے بعد اب وہ جو آخری نعمت ہے جس نے تا قیام قیامت باقی رہنا ہے, وہ نعمت امامت ہے. اس نعمت کے اعتبار سے کہ آخری نعمت جو تمام نعمتوں کو اتمام تک پہنچائے گی, وہ نعمت امامت ہے. لہذا ایک ہی شے کو جب ہم دو رخ سے دیکھتے ہیں تو ایک چیز کے لیے وہ اکمال کا باعث بن رہی ہے اور دوسری کے لیے اتمام کا باعث بن رہی ہے. اب یہ جو بات کیوں کی, اس کا ربط ہے یہاں پہ. اللہ کہہ رہا ہے واللہ متم نورہی, پچھلی آیت میں جو ہم نے کہا تھا کیا کہا تھا اللہ نے, واللہ متم نورہی, یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھائے, لیکن اللہ کیا ہے؟ اپنے نور کو متم کامل کرنے والا ہے, اتمام دینے والا ہے. اللہ اپنے دین کو اتمام دینے والا ہے. یہ جو اتمام کی کیفیت ہے یہ کس کے ذریعے سے ہے؟ میں نے کیوں ربط دیا آپ کو؟ ربط اس لیے دیا کہ اکملت لکم دینوں میں امامت کی کیفیت دین کے اعتبار سے کیا ہے؟ دین کے اعتبار سے یہ کیفیت اس کی پروفیشنسی کو بڑھانے والی, اس کے کمال کو بڑھانے والی ہے. لیکن انسانوں کے اعتبار سے یہی امامت اللہ کی آخری سب سے بڑی نعمت, وہ نعمت جس کے ذریعے سے نعمتوں کو کیا ہو رہا ہے؟ اتمام دیا جا رہا ہے. واللہ متم, اب اسی سے ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ اپنا نور جس کو کہہ رہا ہے وہ نور نور ہدایت ہے, وہ نور نور دین ہے, وہ نور نور اسلام ہے. اس نور کی جو نعمات ہیں, آخری نعمت کون سی ہے؟ امامت. واللہ متم نورہی, اللہ اپنے نور کو جو اتمام دے رہا ہے وہ کس کے ذریعے سے دے رہا ہے؟ سلسلہ امامت کے ذریعے سے دے رہا ہے. اس سلسلہ امامت کی کیفیت کیا ہے؟ کہ یہ سلسلہ باقی رہے گا ولو کرے حال مشرکون, ولو کرے حال کافرون, کافروں کو مشرکوں کو جتنا بھی برا لگے. اب آپ کو سمجھ میں اتمام نعمت کس طریقے سے اس جگہ پر اتمام نور کے ساتھ میچ کر رہی ہے؟ وہ جو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی, جب اللہ اپنی نعمت کا اتمام کر رہا ہے, یہی اتمام نعمت واللہ متم نورہی, دونوں کو سامنے رکھیں, اللہ اپنے نور کو اتمام دینے والا ہے. یہ اتمام کہاں ہو رہا ہے؟ اتممت علیکم نعمتی کے ذریعے سے. وہ نعمتی کیا ہے؟ کہ جس کے ذریعے سے اللہ تمام کر رہا ہے نعمتوں کو, یہی نور امامت ہے, یہی نور ہدایت. امامت کے نور کے ذریعے سے اللہ اپنی نعمتوں کو اتمام کر رہا ہے. واللہ متم نور ہی, یہی امامت کا نور ہے کہ جس کو اللہ نے کیا کرنا ہے؟ اتمام تک پہنچا دیا ہے. جب اللہ نے پہنچا دیا, اب یہ نور امامت باقی رہے گا ولو کرے حل مشرکون, ولو کرے حل کافرون, ان کو جتنا مرضی برا لگے فرق نہیں پڑتا. اسی اب دیکھیے, اسی امامت کے ذریعے سے بات آگے چلے گی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ, اور وہی ہے کہ جس نے بھیجے اپنے رسول بالہدیٰ ہدایت کے ساتھ, ودین الحق, اور دین حق کو بھیجا. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اظہار سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ غالب کرنا. اظہار, جب کسی شے کو اظہار کیا جاتا ہے تو گویا اس کو اوپر لایا جاتا ہے. اظہار معنی ظاہر کرنا, یعنی اونچا لانا. اللہ اونچا کرے گا, یعنی اسی کا معنی ہم جو دوسرا ترجمہ کریں گے کیا ہوگا؟ غالب کرے گا. اللہ غالب کر سکے ان کے ذریعے سے کس کو؟ دین حق کو, علی الدین کلہ, باقی تمام ادیان کے اوپر, باقی تمام جتنے بھی ادیان ہیں ان کے ذریعے سے دین حق کو کیا کرے گا؟ غالب کرے گا. اب جو ایک بحث ہم نے شروع میں کی تھی, کل میں نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا, اس کو تھوڑا سا اس بحث کے ساتھ جوڑتے ہیں. ہم نے کیا کہا تھا کہ دین حق میں, دین حق کس لیے آیا ہے, اسلام کس لیے آیا ہے, یہ جو بات ہم نے کی تھی کہ ٹو میک اس ہارمنائز, ہمیں ہارمنائز کر سکے کس کے ساتھ؟ ایکو سسٹم میں. اور پھر اسی کے ذریعے سے ہمیں پورا کا پورا جو سسٹم ہے اس کی تسخیر بھی اسی دین کے ذریعے سے ہونی ہے. لہٰذا دین کے اپنے اندر, دین کے اپنے وجود کے اندر غالب آنا پایا جاتا ہے. یہ جو اظہار ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہا ہے یہاں پہ کہ ہو الذی, اب یہ اتمام نور کیسے ہوگا, اتمام نور ایسے ہو رہا ہے کہ اللہ نے بھیجے اپنے, اب رسول کا یہاں پر اگر لغوی ترجمہ کیا جائے تو یہ نبوت اور امامت دونوں کو شامل کرے گی, اگر لغوی ترجمہ کیا جائے. ارسلا رسولہ, اس نے بھیجے, کون بھیجے؟ رسول. رسول کون ہے؟ پیغام پہنچانے والے. یہ جو اگر اس کا لغوی معنی لیا جائے تو یہ نبوت اور امامت دونوں کو ایک ساتھ شامل کر لے گی. ویسے بھی جو رسالت کی عمومیت ہے وہ دونوں کو شامل کرتی ہے, نبوت اور امامت دونوں سلسلوں کو شامل کرتی ہے. پروردگار وہ ہے کہ جس نے بھیجے اپنے رسول کس کے ساتھ؟ ہدایت کے ذریعے سے, ہدایت کے ساتھ بھیجے. اور کیا بھیجا؟ اور ساتھ بھیجا ان کے ساتھ دین حق. یہ دین, اب دیکھیں اس دین کا اکمال کہاں ہو رہا ہے؟ یہی دین جس کو اللہ تعالیٰ اکمال کرے کہاں ہو رہا ہے؟ امامت کے ذریعے سے, نسب امامت کے ذریعے سے اسی دین کا اکمال ہو رہا ہے. سلسلہ امامت خود کیا ہے؟ اللہ کے نور کا اتمام ہے. اللہ کے نور ہدایت کا اتمام خود کون ہے؟ امامت. لہذا امامت کا یہ جو لنک ہے دین سے اور اللہ کے نور کے اتمام ہونے سے, بس امامت وہ ہے کہ جو دین کو اس کے کمال تک بھی پہنچائے گی, اللہ کی نعمتوں کو اتمام بھی کرے گی. اللہ کے نور کا اتمام بھی کس کے ذریعے سے ہے؟ امامت کے ذریعے سے. بس امامت وہ کڑی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کرنا ہے. اب یہ جو امامت کے ذریعے سے, یعنی امامت وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے دین اپنے کمال پر بھی پہنچے گا, نعمتیں بھی تمام ہوں. امامت کے اندر یہ قوت موجود ہے اور یہ قوت اس دور میں بھی اپنے آپ کو ظاہر کر لیتی جس دور میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. یعنی پہلا ہی نصب, امامت کا پہلا مقام, غدیر خم مولا کائنات کو امامت کی نصب کے مقام پر جو کہا گیا, یہ آیت نازل ہوئی یوم اکمل تو لکم دینکم, تو دین اپنے کمال کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. لیکن لے یوزرا ہو اللہ دین کل ہی کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ یہ دیکھیں, اب ہم نے اس کو کیا, اب یہ ہماری وہ ذہنیت ہے, امام کے آنے کا مرحلہ اس وقت میرے اور آپ سے متعلق یعنی موجودہ دور میں ہے. ابھی آپ چلے جائیں 1400 سال پیچھے, آج غدیر خم ہوئی ہے, آج یہ آیت اتری ہے, آج یہ آیت اترنے کے بعد یہ کہہ رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم. لیکن یہ جو الیوم اکملت لکم دینکم ہے کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ امامت کے ذریعے سے. مگر یہ آیت اس سے پہلے موجود نہیں ہے, یہ آیت بھی موجود ہے نا. اور قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تمام دینوں کے اوپر اس کو میں نے کرنا کیا ہے؟ غالب بھی کرنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کے آنے کے ساتھ جب دین اکمل ہو گیا تو یہ جو غلبہ بر دین ہے اس کو کب ہونا ہے محقق؟ چودہ سو سال پیچھے جا کے سوچیں تھوڑا سا. سوال مشکل ہو گیا, یا آپ سے پیچھے نہیں جایا جا رہا. بات یہ ہو رہی ہے آگے محافظ, دین اپنی پروفیشنسی کے اعتبار سے کامل ہو گیا, لیکن لے یظہرہ علی الدین کل ہی یہ کب ہوگا؟ 1400 سال پیچھے جائیں. احسن دیکھیے, خود امامت کا آ جانا, خود امامت کا آ جانا یہ مرحلہ دین کی پروفیشنسی کے اعتبار سے اس کو کامل کر رہا ہے. لیکن میں سوال فوری طور پہ سوال کروں گا نا کہ جب امامت آ گئی تو یہ بات کیوں محقق نہیں ہو رہی؟ ہم سے سوال کیا جا سکتا ہے نا کہ بھائی اکمال دین اگر امامت کے ساتھ ہے تو پھر یہ جو مرحلہ ہے لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ یہ کیوں نہیں ہوا؟ تو ہمارے پاس جواب کیا ہے؟ امام نے زبردستی یہ کام نہیں کرنا, امام نے زبردستی یہ کام نہیں کرنا. یہ کام کیا ہے؟ امام اس چیز کے ساتھ آ گیا, دین کو پروفیشنسی کے اعتبار سے اپنے کمال پر پہنچا دیا, لیکن جب یہ دین تمام ادیان پر غالب ہوگا کس کے ذریعے سے ہوگا؟ تنہا امام کے وجود سے. اگر صرف امام کے وجود سے ہونا ہے تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تنہا امام, دین ایک سسٹم کا نام ہے, ایک اجتماعی سسٹم کا نام ہے. کس لیے آیا ہے؟ کیا یہ امام کو ہارمونائز کرنے آیا ہے؟ किसको हार्मोनाइज करने आया? मुझे और आपको करने आया है। यानी दीन की प्रोफिशिएंसी प्रैक्टिकली कब सामने आएगी? कब सामने आएगी? जब इज्तिमाई तौर पर लोग दीन को फॉलो करते हुए अपने आप को इस सिस्टम से हार्मोनाइज कर पाएंगे, जब इसके साथ हार्मोनाइज करने के बाद लोग उस मकाम पर पहुंचेंगे जहां ये कायनात इनके लिए मुसख़र होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये काम इजबारी नहीं है, ये ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं होना, ये मेरे और आपके चाहने से होना है, ये मेरे और आपके समझने से होना है। लिहाजा इमामत के आने से इकमाल दीन हो गया, इतमाम नेमत हो गई, आखिरी जो मरहला बचा है वो क्या है? लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही, ये आखिरी मरहला बना। बात सिर्फ इतनी अज़ीज़ाने मन, अगर मोमिनीन, अगर अफराद इस नेमत का सही शुक्र अदा करें, नेमत इमामत का सही शुक्र अदा करें, सही शुक्र क्या है इमामत का, कि इमामत को सही माना में फॉलो करें, वो जगह जो इमामत की है उसे दें, तो नतीजा क्या निकलेगा? दीन इम्प्लीमेंट होने लगेगा। जब दीन इम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा? लोग क्या होंगे? हार्मोनाइज होने लगेंगे, दीन अपना वो जो प्रैक्टिकल काम है वो अंजाम देने लगेगा। दीन की प्रैक्टिकलिटी किस चीज़ में है? देखिए, किताब के अंदर लिखा हुआ रिलीजन इस्लाम इज द कंप्लीट ऑफ कोड ऑफ लाइफ, ये किसी काम का है? जब तक अमल के मैदान में नहीं आएगा, जब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा। ये इंप्लीमेंटेशन सिर्फ इमाम के वजूद से नहीं है, इसकी इंप्लीमेंटेशन किसके जरिए से? उम्मत के जरिए से है। उम्मत का काम है कि वो नेमत विलायत को, नेमत इमामत को समझते हुए इस दीन को सही माना में इंप्लीमेंट करे। यही वो मरहला है अजीजान मन के, जिसको हम आज तक कहते हैं, यानी मौला कायनात का इमामत का जो गस्ब है उससे इमाम से ज़्यादा हमें नुकसान पहुँचा है। यानी वो मराहिल जो आज से 1400 साल पहले तय हो जाने चाहिए थे, 1400 साल तक नहीं हो सके, और आज भी। इसीलिए देखिए, अब मैंने कल इशारा किया था, आज थोड़ा सा उसको डिस्कस करूँगा, कि जब इसी बात का लिंक जो है वो एक और बहस है, आज सिर्फ इलामत ये मसाइल यही होते हैं कि इशारा किया जा सकता है, बहस में तफसील से नहीं जाया जा सकता, कि इंसान के जो दो रुख हैं, एक रुख रुख है मुल्की कहलाता है जो कि मादी है, और एक रुख इंसान का मलकूती है। ये जो रुख मलकूती है, रूही है, ये इंसान की असल है, और इंसान का कमाल ये है कि वो इस मुल्क यानी इस बदन के ज़रिए से अपने मलकूत को दर करे, अपनी रूह को दर करे, और फिर उस रूह को तकामुल के मरहलों में लेकर जाए। असल इंसान की ये है। अब ये मुल्क से मलकूत का जो सफ़र है, ये या हमने खुद करना है, अगर हम खुद कर लेंगे तो फिर मसाइल हमारे लिए संगीन नहीं होंगे, लेकिन अगर हम न करें तो फिर क्या होगा? काम सख्त हो जाएगा। बिलाखिर इंसान ने मलकूत तक पहुंचना है। अगर हम अपनी मर्ज़ी से ना करें तो फिर परवरदिगार का निज़ाम ऐसा है कि वो मसाइब के ज़रिए से, मुश्किलात के ज़रिए से इंसान को मुतवज्जे करेगा अपने मलकूत की तरफ। अब मैंने पिछले साल इशारा किया था इसके तरफ, किया था मुसीबत का, भूख का फ़लसफ़ा जो बताया था, है किसी के जहन में कि इंसान कैसे अपनी रूह को दर्क करता है? कुछ चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से ना चाहते हुए भी इंसान अपनी रूह को दर्क करता है, बयान किया था बज़ाहिर मैंने, चलो रिपीट कर देता हूँ, मसला नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं भाई, हमारा बदन तो हम फौरन ही दर्क कर लेते हैं, वो रूह को दर्क नहीं कर पाते। कहाँ है रूह हमारी? रूह को कैसे दर्क किया जाएगा कि रूह होती भी है नहीं? एक अल्लाह ताला ने जो नेमत अता की है उसका नाम है ख्वाब। इंसान जब सोता है तो अपने ही आप को कहीं और पाता है, किसी और जगह में पाता है, किसी और हालात में पाता है, और उस हालात के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इस बदन पर भी पड़ते हैं। यानी अगर ख्वाब में डरा हुआ हो तो बाज़ औक़ात जब उठता है तो कांप रहा होता है। बाज़ औक़ात ख्वाब से उठकर सबसे पहला इंसान शुक्र ये करता है कि ये ख्वाब था, ऐसा है ना? सबसे पहला शुक्र ये करता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये जो कंडीशन चल रही थी, अल्लाह का शुक्र है कि ये ख्वाब था, हकीकत नहीं थी। क्या है उसका असर है मेरी बॉडी के ऊपर? आपने देखा होगा बाज़ बच्चे, बाज़ लोगों को सोते में हंस रहे होते हैं। अब ये सोते में जो हंस रहा है, क्यों हंस रहा है? वो ख्वाब में जो देख रहा है, हत्ता उसके असरात इसके इस बदन के ऊपर भी हैं। ہے یعنی اور بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کتنا شدید اثر ہے خواب کا انسان کی باڈی کے اوپر، کتنی شدت کے ساتھ ہے. یہ جو لنک ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ جو چیز آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی باڈی سے ہٹ کر کوئی شے ہے، یعنی آپ کے وجود سے ہٹ کر نہیں ہے کوئی شے، آپ کے وجود کا ہی ایک حصہ ہے. لہذا جب انسان خواب پر غور کرتا ہے کہتا ہے میں سو تو یہاں رہا تھا، تو پھر وہ کون تھا جو گھوم رہا تھا؟ وہ کون تھا جو ڈر رہا تھا؟ وہ کون تھا جس کو مزے آ رہے تھے؟ یہ سارا کچھ جب انسان سوچتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا مطلب میری حقیقت صرف بدن نہیں. دوسری وہ کون سی کنڈیشن ہے جس میں انسان کی روح بیدار ہوتی ہے؟ اس کنڈیشن کا نام ہے مشکل، مصیبت، پریشانی. لہذا اس اعتبار سے خود مصیبت پریشانی کیا ہے؟ نعمت ہے، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جو خالق حقیقی سے ملانے والی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ دیکھیے یہ یاد رکھیے گا، روح جس وقت ایکٹیو ہوتی ہے، جس وقت سے مراد کیا ہے کہ بیسیکلی روح جو ہے وہ ہوتی ہی ایکٹیو ہے. اب یہ میں بحث کر چکا ہوں، کچھ مثالیں دوں گا آپ کو یاد آ جائے گا. روح فعال ہوتی ہے، ایکٹیویٹڈ ہوتی ہے. موبائل سے مثال دی تھی، یاد آ گیا کسی کو؟ موبائل سے میں نے مثال دی تھی، جیسے ہمارے موبائل میں، ہمارے موبائل کی جو بیٹری ہے اٹس جسٹ لائک آور باڈی. موبائل اور اس کی بیٹری کیا ہے؟ ہماری باڈی کی طرح. اسے عربی میں کہتے ہیں منفعل، یعنی وہ چیز جو کسی شے کا اثر لیتی ہے. لہذا بیٹری کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ چارج کرنا پڑتا ہے. بیٹری چارج ہوتی ہے، ٹائم لگاتی ہے، آہستہ آہستہ چارج ہو جاتی ہے. لیکن اسی موبائل میں جو میں سم ڈالتا ہوں، اسے مجھے کچھ چارج کرنے کی ضرورت ہے؟ کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ جب دکاندار کہتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹڈ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اگر میرا موبائل صحیح کام کرتا ہے، بیٹری چارج ہے، جیسے ہی میں ڈالنے کے بعد موبائل آن کروں گا کیا ہوگا؟ آٹومیٹیکلی کنیکٹنگ. یہ جو آٹومیٹیکلی کنیکٹ ہونا ہے اسے کہتے ہیں ایکٹیویٹڈ. ہماری روح اسی طرح سے کیا ہے؟ ایکٹیویٹڈ ہے. خوب، جب موبائل کی سم ایکٹیویٹڈ ہوتی ہے، کس سے کنیکٹ ہوتی ہے؟ نیٹورک سے ہوتی ہے. کنیکٹیویٹی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بات چیت ہوتی ہے، کالز ملتی ہیں، رابطہ ہوتا ہے. ٹھیک، سگنل کا نہ آنا ہمارے، ہم تو مادی طور پہ تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے سگنل ایسے ہیں، لیکن معمولاً ایک نارمل کنڈیشن میں سگنلز آ رہے ہوتے ہیں، سم اس سے کنیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. کچھ چیزیں ہم کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں مثلاً. جیسے ہم بیسمنٹ میں جاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ سگنل آنا بند ہو جاتا ہے. آپ کی مراد بھی تقریباً یہی تھی کنڈیشن. یہ کنڈیشن ہم کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم چلے گئے بیسمنٹ میں، سگنل ویسے تو ہر جگہ موجود ہے، ہم بیسمنٹ میں چلے گئے ہیں. بے عین ہی ایسے ہی جب ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ اسی طرح کا حائل ہے جیسے سم میں اور سگنل کے درمیان میں بیسمنٹ حائل ہو جاتا ہے. بس میرے گناہ حائل ہیں ایکٹیویٹی سے، اس کنیکٹیویٹی سے کون حائل ہے؟ میرے گناہ. جیسے میں گناہ ہٹاؤں گا کیا ہوگا؟ اٹ ول کنیکٹ آٹومیٹیکلی، مجھے کچھ نہیں کرنا پڑے گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس، اگر میں گناہوں کے پردے ہٹا دوں اور میری سم جو کہ ایکٹیویٹڈ، اللہ نے ایکٹیویٹڈ خلق کی ہے، جیسے ہی میں گناہوں کی رکاوٹ ہٹاؤں گا، آئی ہیو ٹو ڈو نتھنگ، اٹ ول کنیکٹ اٹ سیلف ڈائریکٹلی ٹو نیٹورک. کون ہے؟ خدا. نیٹورک کون ہے؟ ملکوت. آٹومیٹیکلی اٹ ول کنیکٹ، آئی ہیو ٹو ڈو نتھنگ، کچھ نہیں کرنا پڑے گا. اب کیا ہوتا ہے؟ یہ خدا کا احسان ہے. اسی کنیکٹیویٹی کو، اب جب کنیکٹیویٹی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رابطہ ہوتا ہے. رابطے کا نام کیا ہے؟ عبد اور معبود کے رابطے کا نام کیا ہے؟ عبد اور معبود کے رابطے کا نام دعا. عبد اور معبود، معبود اور عبد کا اوپر سے ہو تو عبادت، نیچے سے جائے تو دعا. دعا از دا کنیکٹیویٹی فرام عبد ٹو معبود، ٹھیک ہے نا؟ ہماری طرف سے کال جا رہی ہے، جب ہماری طرف سے کال جاتی ہے تو دعا کہلاتی ہے، وہاں سے آتا ہے تو الہام کہلاتی ہے، وہی کہلاتی ہے، وہی خاص پہ جاتی ہے، اسپیشل کنیکشنز جو ہوتے ہیں اسپیشل سرورز وہاں جاتی ہے، عام سرور ہو تو الہام ہوتا ہے، ہم عام سرور الہام کے قابل ہیں، ہمارے اندر ہے فالہمھا، یہ کس کے لیے کہا ہے؟ کامن نہیں ہے، ہمارے اندر الہام سب میں، الہام کی صلاحیت سب میں ہے، لہذا یہ جو کنیکٹیویٹی کب ہوگی؟ ایک صورت ہے جب میں گناہ میں گناہ ہٹا دوں، دوسرا اللہ نے میرے پر احسان کیا، اللہ نے کیا کہا؟ ایک خواب کی صورت ہے جس میں تم تھوڑا سا اس کو متوجہ ہوگے، دوسری صورت پریشانی، کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی پریشانی آتی ہے، جیسے ہی مصیبت آتی ہے، ایک دم سے کیا ہوتا ہے؟ کنیکٹیویٹی آن ہو جاتی ہے، انسان پریشانی میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے رابطہ کر لیتا ہے۔ اب اس وسط ایک چھوٹی سا یعنی ایک چھوٹی سی چیز پیش آتی ہے، وہ چھوٹی سی چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے، جیسے ہی پریشانی آتی ہے انسان اپنی مٹیریل نیڈز سے ڈسکنیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مٹیریل نیڈ سے کیا ہوتا ہے؟ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ ہسپتال میں ہو، اسے بھوک لگے گی؟ کسی کا عزیز خدا نہ خواستہ آئی سی یو میں ہو، نیند آئے گی؟ نہ بھوک نہ پیاس، ساری ضرورتیں ساری خواہشات، پیزا کھلا دو نہیں کھائے گا، نئے دور کے حساب سے بات کی جائے تو زنگر برگر نہیں کھائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جو مشکل ہے اس نے مٹیریل نیڈ کی جو کیفیت اس کو ضعیف کر، جیسے ہی مٹیریل نیڈ کی کیفیت ضعیف ہوتی ہے روح آٹومیٹیکلی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، یہ قدرتی ہے۔ قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا؟ کہا جب تم ڈوب رہے ہوتے، اب ڈوبنے والی جو مشکل ہے کیسی مشکل ہے؟ خدا اللہ خاص کشتی میں، اللہ ہمیں یہ وقت نہ دکھائے لیکن کشتی ڈوب رہی ہو، میرے جیسا جس کو تیرنا بھی نہ آتا ہو، اس وقت اسے کہو اس دنیا کا بہترین موبائل لے لو، لے گا؟ ایپل کا ٹیبلٹ لے گا؟ دنیا کی جو بہترین چیز لا کے رکھ دو نہیں لے گا، کیوں؟ اس لیے کہ موت کا خوف سامنے ہے، ڈوبنا اسی کنڈیشن کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ جب تم ڈوب رہے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو تمام تر اخلاص کے ساتھ پکار، یہ خود اللہ کہہ رہا ہے، اخلاص کی گارنٹی یہاں پہ کون دے رہا ہے؟ خود خدا دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دعو اللہ مخلصین لہ الدین، تمام تر اخلاص کے ساتھ اس وقت تم کیا کر رہے ہوتے ہو خدا کو؟ جتنی مشکل شدید ہوتی ہے اتنا ہی جو مٹیریل کنیکشن ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جتنا مٹیریل کنیکشن ضعیف ہوتا ہے اتنی کنیکٹیویٹی شدید ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان کیا ہے؟ حضرت انسان وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نجات پا جاتے ہو ایسے بھول جاتے ہو جیسے کبھی تم نے پکارا ہی نہیں تھا، یہ ہے انسان۔ اسی لیے کل کہا تھا کہ شاکرین کا جو مقام ہے وہ صابرین سے زیادہ افضل ہے، شکر کے مرحلے میں باقی رہنا یہ زیادہ سخت ہے در مقابلے صابرین کے مرحلے، لہذا شاکرین کا مقام و منزلت افضل ہے صابرین سے، یہ انسان ہے۔ لہذا یہ کنیکٹیویٹی کہاں ہوتی ہے؟ کنیکٹیویٹی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنی مٹیریل وانٹس کو کنٹرول میں کرے، یہ مٹیریل وانٹس، یہ مٹیریل کا اور انسان کے نفس کا اور روح کا جو لنک ہے، اس کو جب تک انسان امام کو پوری طرح سے فالو نہ کرے حاصل نہیں ہوتا، یہ چیلنج ہے۔ جب تک امام کو، امام برحق کو فالو نہ کرے حاصل نہیں ہوتا، لہذا یہ جو امام کا وجود ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ انسان کا، امام کا وجود انسان کو اپنے ملک سے نکال کر ملکوت میں لے کر جاتا ہے۔ اب جو یہ انسان ملکوت میں جائے گا یہ وہ انسان ہے who is harmonious to ecosystem۔ اب یہ جو، اب کیا سلسلہ ہے؟ یا تم خود آ جاؤ، اگر خود نہیں آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ کھینچ کے لائیں گے، اور اگر اس کے بعد کنارے اترنے کے بعد بھول گئے، ان دی اینڈ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم نے قلب سے بھی مثال دی تھی، قلب کی بھی کچھ چیزوں کو مثال دی تھی، کیا ہوگا؟ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کا کفر کرتا چلا جائے، مخالفت کرتا جائے، تنبیہ کے باوجود، اشاروں کے باوجود، مشکلوں میں ڈال کے اپنی طرف متوجہ کرنے کے باوجود انسان اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، اللہ اس کے دل کو، یا توفیق سلب کر دے گا یا مہر لگا دے گا, یہ تو اس کا قصہ ہو جائے گا آؤٹ. متوجہ ہونے والے جو لوگ ہیں یا وہ خود ہوں گے یا مشکلات کے ذریعے سے ہوں گے. اب چونکہ ہم نے پہلے مرحلے میں امامت کا ساتھ نہیں دیا, دوسرے مرحلے میں نہیں دیا, کربلا برپا ہو گئی ہم نہیں سمجھے, مشکلات چلتی رہیں, خداوند متوجہ کرتا رہا ہم متوجہ نہیں ہوئے, تو آخری مرحلہ کیا ہے؟ اللہ کیا کرتا ہے جب تم شکر نعمت نہیں کرتے ہو؟ تو اللہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کیا کر لیتا ہے, نعمت کو اٹھاتا کس لیے؟ اس لیے کہ انسان کی عادت یہ ہے. یہ جو ہم مشکلات کی بات کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے نا, انسان چونکہ جب شکر نعمت کے مرحلے میں نہیں ہوتا تو انسان اللہ تعالیٰ اس کو تنبیہ دینا تھا, اللہ چاہتا ہے اس کو متوجہ کرے. لہذا ہر انسان کی نعمت میں کسی نہ کسی نعمت کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ اس کو متوجہ کرتا ہے کہ اس نعمت کی اہمیت. اگر انسان کو اس نعمت کی اہمیت سمجھ میں آ جائے تو پھر کیا کرے گا؟ دوبارہ جب وہی نعمت ملے گی تو پھر کفران نعمت. اللہ نے اس نعمت کو غیبت میں ڈالا اس لیے ہے تاکہ تم متوجہ ہو کہ امام کا وجود کتنی ضروری نعمت ہے. لہذا جب تک ہم اپنے وجود میں, اپنے اندر, اپنے قلوب میں ضرورت امام کی کیفیت کو شدت سے پیدا نہیں کریں گے, ہم شکر نعمت کے مرحلے میں, جب تک یہ مرحلہ عمومی شکل اختیار نہیں کرے گا امام غیبت سے باہر. لہذا غیبت کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے, کیوں اس کو اٹھایا گیا؟ تاکہ لوگ امامت جیسی نعمت کو سمجھ سکیں. ہے نا مرحلہ, جب انسان نہیں سمجھتا اللہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھاتا ہے. ہم حتیٰ اپنے بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں نا, اپنے بچوں کو کسی شے کی امپورٹنس دلانے کے لیے کیا کرتے ہیں, ہم کچھ دیر کے لیے وہ چیز ان سے لے لیتے ہیں تاکہ ان کو احساس ہو. اگر وہ احساس ہی نہ کرے تو ہم بھی بھول جاتے ہیں اٹھا کے, لیکن اگر بچہ بار بار مانگے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہاں اس کو احساس ہو رہا ہے. اگر بچہ مانگنا چھوڑ دے تو ہم بھی بھول جاتے ہیں. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کنڈیشنز ہیں نا یہ ہمارے سامنے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ میرا اس کا بہت زیادہ شوقین ہے, ہم نے لے لی, بچہ چار دن میں بھول ہی جاتا ہے کہ تھی بھی نہیں تھی. تو بچہ بھول جاتا تو ہمیں بھی یاد نہیں رہتا. ہوتا ایسا یا نہیں ہوتا؟ یہ قدرتی مرحلہ ہے. لہذا وہ شے جس کی انسان ضرورت کو اپنے اندر سمجھے گا تو اسے طلب کرے گا. یہ جو غیبت کا سلسلہ ہے اس کی طولانیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے سوائے دعائے فرج پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم امام کو واقعی طلب کر رہے ہیں. دعائے عہد, دعائے فرج, یہ تمام دعاؤں کی اہمیت ہے. کب؟ جب ہم پریکٹیکلی امام کے وجود کو چاہیں. صرف دعا, صرف دعا, خالی دعا کرنا یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ میں گناہ کو چھوڑوں نہ لیکن دعا یہ کروں یا اللہ مجھے گناہ سے بچا لے. اللہ ہم مجھے گناہ سے کب بچائے گا؟ جب میں اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے خود آمادہ ہوں گا. جب تک میں اسباب فراہم نہیں کروں گا دعا ہوگی قبول یا نہیں ہوگی؟ یہ مثال اس طرح سی ہے, بہرحال ایک لطیفے کے ساتھ اس کو ختم کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا, وہ بچے کی دعا مطلب شادی کی دعا مانگنا چاہتا تھا. حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں آیا. اب اس کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں دعا اونچی آواز میں مانگوں, دل چاہ رہا تھا بہرحال کہ میں اونچی آواز میں دعا مانگوں. لیکن جب اس نے کہا کہ میں اونچی آواز میں کہوں کہ میری شادی کرا دے تو اس کو شرم کا احساس ہو. اس نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں, انڈائریکٹ طریقے سے مانگتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں شادی کی دعا کے بجائے ایسا کرتا ہوں, بچے کی دعا مانگتا ہوں. تو اس نے کہا بچہ کب آئے گا؟ جب شادی ہوگی. تو کہنے لگا کہ اس نے بڑے اونچے انداز سے رو رو کے چیخ چیخ کے دعا مانگنا شروع کر دی کہ یا اللہ بحق حضرت معصومہ مجھے بچہ عطا کر, اور بہت ہی گڑ گڑا کے مانگنے لگا. جتنی شدت, کہتے ہیں احتیاج ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی شدت سے انسان دعا مانگتا ہے. تو بیچارہ پتہ نہیں کس حال میں دعا مانگ رہا تھا, اتنے گڑ گڑا کے مانگ رہا تھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا تھا, اس کے ماشاءاللہ شاید بچے زیادہ تھے تو اس کو اللہ نے بچہ عطا کیا تھا, وہ گود میں تھا. اس نے جب اس کو گڑ گڑا کے بچہ مانگتے ہوئے دیکھا تو اس نے جھولی میں ڈال دیا, کہا یہ لو بچہ. بچہ گود میں آنے کے بعد متوجہ ہو کے کہنے لگا, مطلب فارسی میں یہ کہ پروردگار اشارے کی زبان مگر کنوے نہیں ہم, اشارہ میں کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا. بچے کی دعا جو ہے وہ بات یہ ہے کہ بچہ کب آئے گا؟ جب شادی ہوگی. عزیزان من, جب تک ہم اسباب مہیا نہیں کریں گے دعا قبولیت کے مرحلے میں داخل نہیں ہوگی. دعا کرتے ہیں, پرہ الہ بحق حاضر شہر بحق حاضر. ماہ سیام کی برکتوں کا، رحمتوں کا تجھے واسطہ ہے بار الہ، اس ماہ مبارک رمضان کی شبہائے قدر کہ جو تمام شبوں سے زیادہ افضل شبیں ہیں، ان شبوں کا حقیقی وارث، ان شبوں کے امر کا صاحب امر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، شیعان حیدر کرا دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور، مشکلات کو آسان فرما، بارہ الہ جتنے بھی مریضوں کے لیے شفا کے لیے کہا گیا ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بارہ الہ ہمارے جتنے اسیر ہیں خصوصاً شیخ ابراہیم زکزا کی، بارہ الہ ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، بارہ الہ تمام علماء مراجع اعظام کے سایوں کو ہمارے سر پر مستدام رکھ، بارہ الہ بالخصوص انقلاب اسلامی رہبر انقلاب حزب اللہ، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام کے اعوان انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.